صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی کے وہ لمحے عطا فرمائے کہ جس زندگی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مبارک کی اس رات تک پہنچا دیا، جو فضیلت اور عظمت والی رات ہے. اور وہ دعا جو ہم نے رجب شروع ہونے پر مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجئے، یعنی اتنی زندگی عطا فرمائیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں. الحمدللہ نصف شعبان اب آ گیا، تو رجب بھی گزر گیا اور شعبان کا بھی تقریباً آدھا مہینہ گزر گیا، اور یہ عظمت اور فضیلت والی رات آج اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. تو اللہ کا شکر ہے، کا مقام ہے، اس وقت شکر کرنا چاہیے ہمیں. اور شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو انسان لگائے. اگر اللہ کے حکموں کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے، اور اگر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تو یہ ناشکری ہے کہ اللہ رب العزت نے بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی اور ہم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. باپ کے لیے نیک اولاد وہ ہے جو اس کی بات مانے، جو حکم کی فرما برداری کرے، جو اس کی اطاعت کرے. ورنہ اگر کوئی شخص ادب تو بہت کرتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا تو یہ فرما برداری نہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہمارے مالک و خالق ہیں اور ہم سب اس کے بندے ہیں، تو ہماری فرما برداری یہ اللہ رب العزت کی شکر کی ادائیگی کا طریقہ ہے کہ اللہ نے جو بھی احکام نازل فرمائے ہم اس کو دل و جان سے قبول کریں اور اس پر کاربند ہو جائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. یقیناً یہ اللہ رب العزت کی شکر کی ادائیگی کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے فضائل میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں عبادت کرنے والے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور مغفرت بھی معمولی نہیں بلکہ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے جسموں پر جو بال ہیں اس کی تعداد کے مطابق. ایک بکری یا ایک بھیڑ کے بالوں کو ہم گن نہیں سکتے. تو قبیلہ بنو کلب جو اہل عرب کا بڑا قبیلہ تھا، اور ان کے یہاں جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ بے حد بڑی تعداد میں تھیں. تو اس اعتبار سے اصل میں اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ اللہ رب العزت جو مغفرت فرماتے ہیں وہ بے شمار ہیں، اس کو ہم گن نہیں سکتے. جس طرح ایک بکری کے بالوں کو نہیں گنا جا سکتا، اگر پھر وہ بکریاں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوں، پھر اسی طریقے سے اس میں بھیڑے بھی ہوں جن میں اون ہوتا ہے، اون جو ہے وہ بالوں سے بھی زیادہ گھنا ہوتا ہے، تو ان کو ہم ایک کو نہیں گن سکتے. تو اگر اس کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں ہو تو کیسے ممکن ہے گننا؟ عرب کے یہاں یہی مال ہوا کرتا تھا، سب سے قیمتی مال ان کے یہاں جو ہوتا تھا وہ بھیڑ بکریاں تھیں. اللہ رب العزت نے اس طرح توجہ دلائی کہ جس طرح بھیڑ بکریوں کے بالوں کو نہیں گنا جا سکتا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. لیکن وہی جو شخص اللہ سے اپنی مغفرت چاہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے اور ختم ہونے تک آخری رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق. وہ کیسے نزول فرماتے ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت تشریف لاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار؟ کہ مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ جو مجھ سے روزی مانگے اور میں اس کو رزق عطا فرما دوں؟ ہے کوئی عافیت کا طلبگار جو مجھ سے عافیت چاہے اور میں اس کو عافیت عطا کر دوں؟ اور یہ دریائے رحمت ساری رات بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے. تو ساری رات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے. اب اللہ رب العزت تو ندا دے رہے ہوں اور بندے سوئے ہوئے ہوں یا غفلت کا شکار ہوں یا خدا نہ کرے نافرمانی میں مبتلا ہوں یا اللہ رب العزت سے غافل ہوں, تو یہ بڑی محرومی کی بات. اس لیے اس رات میں اللہ رب العزت جو وقت بھی ہمارا ہمیں عطا فرما دے, خصوصیت کے ساتھ آخری رات کا حصہ جو ہے یہ ویسے بھی روزانہ ہی بابرکت ہوتا ہے, لیکن اس رات میں اس کے انوار و برکات اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس رات کے آخری حصے کو ہم ضائع کرنے والے نہ بنیں, بلکہ اللہ رب العزت کے حضور دو چار رکعت تہجد کی پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے خوب آہوزاری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ رب العزت سے آئندہ اس کے احکام پر چلنے کی جو ہے وہ دعا مانگیں کہ اللہ ہم آپ کے احکام پر چلنا چاہتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. اسی طریقے سے اگر کسی کی حق تلفی کی ہے اس سے توبہ, اس سے معافی مانگے, اور جو حقوق اللہ ہم ضائع کرتے رہتے ہیں اس کی بھی معافی اللہ تعالیٰ سے ہم طلب کریں, اور اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے اس کی تلافی کی بھی کوشش کریں. تو بہرحال یہ رات بڑی فضیلت کی رات ہے. اس رات میں جاگنا, جاگ کر عبادت کرنا اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یقیناً بڑی جو ہے فضیلت کا سبب ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ دعا کا یا کسی عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے کہ کون سی عبادت کی جائے. ہر وہ عبادت جو اللہ کو پسند ہے اور جس کو عبادت شمار کیا ہے اللہ رب العزت نے, کوئی سی بھی عبادت انجام دی جا سکتی ہے. مثلا قرآن مجید کی تلاوت, ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے پڑھتے رہیے. اور یہ تو اس پر ہے کہ جب ہم بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, ہم جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ہر حرف پر دس نیکیوں کا وعدہ ہے اللہ رب العزت. اور اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ, پھر جتنے اخلاص کے ساتھ جتنی محبت کے ساتھ پڑھیں گے اتنے ہی درجات بلند بھی ہوں گے اور اتنی نیکیاں اور ثواب بھی ملے گا. اللہ رب العزت کے یہاں وقت کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے کتنے گھنٹے رات میں صرف کیے ہیں, چار گھنٹے لگائے یا آٹھ گھنٹے جاگا ہے. اللہ کے یہاں تو اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ایک گھنٹے جاگ کر اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر وہ جاگنا ہو جائے تو انشاءاللہ وہ ایک گھنٹہ بھی بہت. لیکن اگر ساری رات ہم جاگیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ جاگنا نہ ہو, اس میں اخلاص نہ ہو, ریاکاری ہو, دکھلاوے کے لیے ہو, تو پھر ساری رات کیا ساری زندگی جاگتے رہو بیکار. اللہ کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اخلاص کتنا ہے, اور اس اخلاص کی بقدر اللہ تعالیٰ مراتب کو بلند فرماتے ہیں. اس لیے اگر ہم ایک, یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اصل بات یہ ہے کہ نفلی عبادات گھروں میں انجام دینی چاہیے, چاہے وہ نفلی نمازیں ہوں, ذکر و اذکار ہو, قرآن مجید کی تلاوت ہو, بہتر طریقہ یہ ہے کہ گھروں میں انجام دیں. لیکن اگر کسی کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے یا کوئی مجبوری ہے کسی وجہ سے مسجد میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں, مسجد میں بھی آ کے عبادت کر سکتے ہو, لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ گھر میں یہ نوافل کی ادائیگی ہو تاکہ گھر والے بھی جاگے. ہم تو یہاں آ جاتے ہیں گھر والے سو جاتے ہیں یا اپنے کسی اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. اگر ہم گھروں میں عبادات کو انجام دیں گے, اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی شامل کریں کہ بھائی تم بھی آ جاؤ, اب دو چار رکعت نفل پڑھ لو, قرآن مجید کی تلاوت کر لو, ذکر و اذکار کر لو, تو ہمارے گھر بھی الحمدللہ انوار و برکات میں ڈوب جائیں گے. ہر ہر گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. آج گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی, ذکر و اذکار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق عطا فرما دے. ورنہ عموماً اب یہ حال, گانے بجانے رات دن, ٹی وی اور دیگر چیزیں, خرافات, لغویات, رسومات, وہ تو سب گھروں میں ہو رہی ہیں بغیر کسی کے کہے ہوئے, رغبت دلائے ہوئے, یعنی ہر آدمی اس طرح متوجہ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بھی آباد کریں, اللہ کے ذکر سے آباد کریں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں سناٹا ہوتا ہے تو اپنے گھروں کو ایسے سناٹے میں تبدیل نہ کرو، بلکہ وہاں بھی اللہ کے ذکر سے اس کو آباد کرو. یاد رکھیے کہ جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ دل برباد، جس گھر میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ گھر برباد. اس لیے اپنے گھروں کو بھی آباد کرو، اور اس کا طریقہ یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تو یہ تھا کہ آپ سنتیں بھی گھر سے پڑھ کر آتے تھے مسجد میں، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں جو باقی ہوتی تھی وہ بھی آپ گھر پر جا کر تشریف لے جا کر پڑھا کرتے تھے. یعنی عام معمول آپ کا یہ تھا. لیکن اب چونکہ زمانہ بڑا ایسا آ گیا کہ جس میں دین سے غفلت ہے اور لوگ جو ہیں بہت زیادہ اس طرح متوجہ نہیں ہیں، اس لیے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ بھی گھر میں جائیں گے تو گھر جائیں گے تو پھر جائیں گے، کسی نہ کسی مشکل میں پڑ جائیں گے. کسی نے کہہ دیا یہ کام کر لو، پتہ چلا کام میں لگ گئے، سنتیں بھی گئیں. یا راستے میں کوئی دوست مل گیا کہیں پکڑ کر لے گیا، پتہ چلا سنت چلی گئی. اس لیے بات کے فقہاء نے فرمایا کہ بھائی اگر ایسے معاملات ہوں تو مسجد میں ادا کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سنتوں سے رہ جاؤ. ورنہ افضل عمل تو یہی ہے کہ آدمی سنتیں گھر سے پڑھ کے آئے، اور فرضوں کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں تاکہ جماعت سے آدمی آ کر نماز پڑھ لے اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہو جائے. لیکن جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے، نفلوں کا تعلق ہے، تو افضل عمل یہی گھر میں. لیکن اگر گھر میں ماحول نہیں ہے یا آپ کو پتا ہے کہ جائیں گے تو نہیں پڑھ سکیں گے، ایسی صورت میں مسجد میں ہی پڑھ لینی چاہیے. جیسا کہ آج کل معمول عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ اگر آدمی نے یہ سوچا کہ سنتیں چھوڑ کے گھر جا کے پڑھ لوں گا، لیکن راستے میں یا تو کوئی کام یاد آ گیا، کسی اور کام میں لگ گئے، اور پھر پتا چلا سنتیں ہی رہ گئی، تو بہرحال اس سے بہتر ہے کہ آدمی مسجد میں سنتیں پڑھ لے. تو افضل عمل وہ ہے. لیکن اگر میں نے بتا دیا اگر مسجد میں بھی آ جائیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن جب مسجد میں آئیں تو مسجد کے آداب، اس کا تقدس، اس کا احترام وہ قائم رکھیں. اگر بچے بھی آئیں تو بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیے بڑے، یعنی ان کو بچوں کے ساتھ مت بھیجیے، ورنہ آج کل زمانہ اچھا نہیں ہے، بچے نہ جانے کہاں چلے جائیں. آپ کو بعد میں پریشانی ہوگی کہ فلاں محلے کے بچے کے ساتھ آیا تھا بچہ، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، خدا نہ کرے کسی خرابی میں مبتلا ہو جائیں، کہیں اور چلے جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو. اس لیے بچوں کا بھی خیال رکھیں کہ انہیں اگر لانا ہو تو اپنے ساتھ لائیں. پھر گھر میں ان کی تربیت اس بات کی ہو کہ بھائی مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد کے یہ آداب ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہاں شرارتیں نہیں کرنی، بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، نمازیوں کی نمازیں خراب نہیں کرنی. کوئی ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے تو اس کو ہم نے جو ہے غفلت میں نہیں ڈالنا، اور اس کو تشویش میں نہیں مبتلا کرنا. یہ سب کچھ سکھانا کے بعد پھر مسجد میں آئی. اسی لیے ہمارے یہاں ایسی راتوں میں خاص طور پر جو مسنون ہیں جس میں جاگنا، تو مسجد کا ایک گیٹ کھلا رہتا ہے، یہ مغربی گیٹ جو قبلے رخ پر جو گیٹ ہے یہ کھلا رہتا ہے. البتہ حالات کہتے ہیں کہ یہ دونوں گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں جو دائیں اور بائیں جانب ہیں، لیکن ایک گیٹ کھلا رکھتے ہیں کہ جس نے آنا ہو وہ آ بھی سکتا ہے. تو دونوں باتیں میں نے عرض کر دی، اپنی سہولت کے مطابق آدمی عمل کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہرحال اس کا معمول تھا کہ اپنے گھروں میں لوگ نفلی عبادات کرتی. دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نفلی عبادات انفرادی طور پر ادا کرنی چاہیے، یعنی ہر آدمی جو نفل مثلا پڑھ رہا ہے تو دو دو رکعت پڑھ رہا ہے اپنے اپنے طور پہ پڑھ لیجئے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ کر لیجئے، اسی طریقے سے دعا میں مشغول ہے اپنے طور پہ اللہ سے مانگیے، جتنی چاہے دیر تک دعا مانگتے رہیے. بات یہ کہ اللہ تعالی ہمیں تنہائی میں بلا کر کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بادشاہ اگر آپ سے کہے کہ بھائی فلاں وقت جو ہے تم میرے پاس آنا، میں تمہیں کچھ دوں گا، اور ہم سارے محلے کو لے کے چلے جائیں، تو یہ ناقدری ہے. بادشاہ تو تمہیں خاص طور پر دینا چاہتا ہے، تمہیں بلانا چاہتا ہے، اور ہم سارے محلے کو لے کے جا رہے ہیں، یہ مناسب بات نہیں. طریقہ یہی ہے کہ انفرادی طور پر عبادت کی جائے، اور نفلی نماز ہو یا ذکر و اذکار ہو، عبادات ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اپنے اپنے طور پر جب تک دل چاہے آدمی کرتا رہے. دعا میں مشغول ہونا ہے تو دعا مانگتے رہیے، لیکن اجتماعی طور پر اس کا کہیں نہ ذکر ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نہ اس کے بعد. اسی لیے میں نے آج کے ابھی آج بھی مجھ سے مغرب کے بعد کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ چھ رکعتیں کب پڑھائیں گے. میں نے کہا بھئی ہمارے یہاں تو کبھی نہیں پڑھائی جاتی، نہ کبھی پڑھائیں اور نہ ہم اس کی رغبت ترغیب دیتے. بلکہ سچی بات جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نفلی عبادات کو جماعت سے ادا کرنا جائز ہی نہیں، سوائے ان نمازوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. مثلا تراویح کی نماز، یہ جماعت سے ثابت. اسی طرح رمضان المبارک میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا ثابت. اسی طرح سے سورج گرہن جب ہو لگتا ہے اس وقت صلاۃ کسوف وہ نماز یہ ثابت ہے. اسی طرح صلاۃ الاسقاء جب بارش نہ ہو تو بارش کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو جو نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بس ان کو پڑھنا تو جائز ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نماز جماعت سے پڑھنا جائز نہیں. تو ثواب تو کیا ملے گا, الٹا اس پر گناہ ہوگا, اس لیے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, اب الحمدللہ کہ صلاۃ تسبیح کی طرح جماعت ہو رہی ہے, تہجد کی نماز کرائی جا رہی ہے جماعت. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے لوگوں نے نت نئی باتیں دین میں ایجاد کر لی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم تھوڑی عبادت کریں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کریں گے, انشاءاللہ وہ باعث اجر و ثواب ہو. اجر و ثواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, بھائی دین ہے کیا, دین تو اتباع کا نام ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے تو دین ہے, لیکن خدا نہ کرے میں اپنی خواہش پہ عمل کر رہا ہوں, اپنے باپ دادا کی خواہش پر عمل کر رہا ہوں یا کسی اور کی خواہش پر عمل کر رہا ہوں, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو نہیں بن سکتی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کے طریقوں پر چلنا یہ ہے دین, اور اس سے ہٹ کر کوئی چلے گا تو وہ دین نہیں. اس لیے کسی قسم کی نفلی جماعتوں میں شرکت مت کریں, چاہے وہ صلاۃ التسبیح ہو چاہے وہ صلاۃ التہجد ہو, اپنے طور پر دو چار چھ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ وہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ جو یہاں پر خطیب بھی تھے پہلے, تو وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص کا ایک مرتبہ پڑھ لینا یہ افضل عمل ہے بنسبت کے کہ تم 100 قرآن ختم کر لو اور اس میں اخلاص نہ ہو. مثلا لوگ پڑھتے ہیں نا اور پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے 100 قرآن پڑھے اپنے باپ کے لیے یا فلاں کے لیے, تو اگر دکھلاوا مقصود ہے تو بھائی پھر 100 کیا, 200 پڑھ لو, 1000 پڑھ لو, کسی کام کے نہیں. لیکن اخلاص کے ساتھ اگر سورہ اخلاص ہم پڑھ لیں, اس طرح سے پڑھ لیں کہ ہمیں پتا ہو اور کسی کو بھی پتا نہ ہو, بس وہ سب سے بہتر عمل ہے. اس لیے نفلی عبادات میں اصل یہی ہے کہ اس کو خاموشی کے ساتھ انجام دیا جائے, اس کا چرچا نہ کیا جائے اور تنہائی میں اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے. تو میرے عزیز بھائی اس کی فضیلت سے انکار نہیں کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے, لیکن یہ فضیلت والی بنے گی تب جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس رات کو ہم بسر کریں گے, اس رات کو گزاریں گے. اور ایک بات یاد رکھیے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, قرآن مجید کو اٹھا لیجیے آپ, جگہ جگہ آپ کو ہی ملے گا, والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, مگر کون گھاٹے سے باہر ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ جو ایمان لائے اچھے عمل کیے. ایمان اور اعمال صالح یہ قید لگائیے جگہ جگہ. اب آپ سورہ والتین اٹھا لیجئے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے, یعنی اس سے اچھا سانچا کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, فرمایا لیکن ثم رددناه اسفل السافلین, پھر انسان کو ہم اسفل السافلین میں جو ہے وہ لوٹا دیں گے. اسفل السافلین کون سی جگہ ہے؟ جہنم کا سب سے نچلا مقام اور طبقہ, جہاں کفار ہوں گے, جہاں اللہ کے نافرمان ہوں گے, فرمایا ہم وہاں پر لوٹا دیں گے. بنایا تو اللہ نے سب سے بہترین ہے, لیکن اگر اعمال نہ ہوئے تو پھر وہاں لوٹا دیں گے. اس لیے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جنہوں ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر, یعنی بے انتہا اجر و ثواب ہے ان کے لیے جو ایمان بھی لائے پھر اعمال صالحات بھی اختیار کیے. اس لیے میرے عزیز ہو, ایمان اور اعمال صالح اس کی قید لگائی گئی, ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, سنت کے مطابق ہو, تو یقیناً وہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب. اور خدا نہ کرے اگر آپ کے طریقوں سے ہٹ کر ساری رات بھی ہم جاگتے رہیں تو وہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس رات کو جاگ کر اس طرح سے گزاریں کہ نفلی عبادات جو بھی آپ کو پسند ہو, مثلا دل چاہ رہا ہے نفلی نماز پڑھنے کو تو نفل نمازیں پڑھیے, قرآن مجید پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے قرآن مجید پڑھ لیجئے. اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا بلکہ نیند آ رہی ہے, حدیث میں آتا ہے قرآن مجید بند کر دیجیے, زبردستی مت کریں اپنے ساتھ, قرآن مجید بند کر دیجیے, تھوڑی دیر آرام کر لیں, سو جائیں, اور جب آنکھ کھلے دوبارہ پھر تازہ وضو کر کے اب اگر قرآن مجید پڑھنے کو دوبارہ جی چاہے پھر پڑھ لیجیے. لیکن خام خامے اپنے آپ کو پریشان مت کریں. بعض صحابہ کرام نے دیکھا مسجد نبوی میں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. پوچھا کہ بھائی رسی کیسے لٹکی ہوئی ہے؟ تو بتایا کہ حضرت غالب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ رات کو آتی ہیں اور کبھی جب انہیں نیند آتی ہے تو اپنے بالوں سے اس رسی کو باندھ لیتی ہیں اور جھٹکے دیتی ہیں تاکہ نیند غائب ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اس رسی کو کھول دو. عبادت میں اس طرح کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک طبیعت میں نشاط ہو عبادت کرو. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ بندوں کے ساتھ زبردستی کے معاملے کریں. جب تک تمہاری طبیعت میں نشاط ہو, تمہاری طبیعت میں جی چاہ رہا ہو عبادت کرنے کو کرو, اور جب تمہارا جی نہیں چاہ رہا اب تم اس کو, قرآن مجید ہے تو بند کر دو, نماز ہے تو اس کو ختم کر دو مکمل کرو, اور آرام کرنا تو آرام کر لو سو جاؤ. اب دوبارہ جب آنکھ کھلے تازہ وضو کر لو. وضو کرنے کے بعد پھر نشاط پیدا ہو جائے گا طبیعت میں, اب آ جاؤ پھر نماز پڑھو پھر دوبارہ عبادت شروع کر دو. تو یہ آسانی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائی, سختی نہیں ہماری ہمارے دین میں اور شریعت میں. اور یہ نفلی عبادات کے سلسلے میں ہے. جہاں تک فرائض کا معاملہ ہے تو بھائی اگر نیند ہے تو بیدار رہو, اٹھو, اٹھ کر نماز پڑھو. بعض اوقات جی تو چاہتا ہے بعض باتیں کہنے کو, لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو اس ایسے زمانے میں جب لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں تو جس درجے میں بھی دین کے قریب ہو جائیں نعمت ہے. اس لیے کہ لوگ تو دور بھاگ رہے ہیں, اب اگر کچھ نہ کچھ قریب آ رہے ہیں تو چلو کوئی بات کہنے کو سننے کو مل جاتی ہے. تو ایسی بات کہہ دو کہ جس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ نفلی عبادات, اگر نفل نماز ہم 6 رکعتیں کیا 12 رکعتیں بھی اگر میں یہاں شروع کرا دوں پورا محلہ آ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے. نفل صلاۃ و تسبیح میں کہوں کہ اعلان کر دوں بھائی آج صلاۃ و تسبیح ہوگی, تو حالانکہ اس میں 1 گھنٹہ لگے گا مثلا, 1 گھنٹے کی نماز پڑھ لیں گے کھڑے ہو کے, لیکن فرض نماز جو 5-10 منٹ کی ہوتی وہ نہیں پڑھیں گے. حالانکہ اس نفلی نماز اگر کوئی صلاۃ و تسبیح زندگی میں ساری زندگی نہ پڑھے تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائیں. تہجد اگر ہم نہ پڑھیں کوئی مواخذہ نہیں, عوابین نہ پڑھیں, اشراق نہ پڑھیں, چاشت کی نماز نہ پڑھیں, بالفرض آج کی رات نہ جاگیں, اللہ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں, کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن اگر ہم فرض نماز ترک کر دیں, عشاء کی نماز چھوڑ دیں, فجر کی نماز چھوڑ دیں, حدیث میں آتا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور اسی روایت کی بنا پر بعض ائمہ کرام جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا شمار وہ کافروں میں کرتے ہیں, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کا مسلک یہی ہے کہ جو بے نمازی ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا, لہذا اس کو نہلانے کی ضرورت بھی نہیں, دہلانے کی بھی ضرورت نہیں, کفنانے کی بھی ضرورت نہیں, نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو جو ہے کسی گڑے میں ڈال دو بس. یہ امام احمد ابن حنبل کا مسئلہ. تو میں نے اس لیے کہا کہ بعض روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تخلیق کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن کافروں جیسا عمل ہے, اس لیے کہ کافر نماز نہیں پڑھتے. تو اگرچہ کافر تو نہیں, کافر کب ہوتا ہے انسان؟ جب خدا نہ کرے نمازی کا انکار کر دے, انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم ہے. اب اگر خدا نہ کرے ہم کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا یا میں انکار کرتا ہوں یا میں نہیں مانتا, الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ, تو یہ تو قرآن مجید کا انکار ہوا, اور قرآن مجید کے ایک آیت کا ایک حکم کا بھی انکار یہ کفر ہے. میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ذوق یہ بن گیا ہے کہ نفلی عبادتوں میں تو ہم آ جائیں گے لیکن جو فرائض ہیں میرے عزیز بھائی ان کی طرف بھی تو متوجہ ہو جاؤ. کوئی اگر رات کو نہیں جاگا دوست تو صبح تذکرہ کرتا ہے کہ واہ بھائی واہ رات کو نہیں جاگے تم, یوں سمجھتے ہیں بہت بڑا گناہ ہو گیا. اور اگر فرض نماز نہیں پڑھی تو کبھی کوئی نہیں کہتا کہ تم آج فرض نماز کیوں نہیں پڑھی. ہونا یہ چاہیے کہ فرض نماز نہ پڑھنے پر ہم داروگیر کریں, اپنے بچوں کی بھی اور اپنے جو ہے دوست احباب سے بھی پوچھیں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی آپ نے, ان کو ترغیب دیں, ان کو ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس سے وہ نماز پڑھنے کی طرف آئیں. تو آج فرائض سے غفلت ہے, واجبات سے غفلت ہے, اور سنت موقعہ سے غفلت ہے, اور اگر رغبت ہے تو نفل. ہم نے شارٹ کٹ اصل میں استعمال کر لیا, ہر کام میں ہم کہتے ہیں ایک رات جاگ لو پوری سال کی چھٹی, بڑی رات ہے آج جاگ لو بھائی اس کے بعد پھر جاگنے ہی. ارے بھائی روز جاگو, اللہ تعالیٰ توفیق دے اس رات بھی جاگ لو, روز جاگنے ہی چاہیے ہمیں. دیکھیں جتنے بھی مستحبات ہیں یا نفلی عبادات ہیں اصل مقصد کیا ہے, وہ انجام دینے چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرمائیں گے, لیکن بتاؤ اگر نوافل ادا کرو گے تو اس کا اجر و ثواب ہے یا نہیں؟ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم نفل نمازیں پڑھو گے تو تمہاری فرض نمازوں میں جو کمی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے. ان نفلی ان سنتوں کی وجہ سے, ان نفل نمازوں کی وجہ سے جو ہمارے فرائض میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے. تو یہ معمولی عمل تو نہیں. اس لیے یہ نوافل بھی پڑھنے کی چیزیں ہیں. میرا مقصد یہ نہیں کہ آدمی چھوڑ دے, اگر کرو گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی پاؤ گے. دوسری بات یہ کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں تک فرائض کا معاملہ ہے, واجبات کا معاملہ ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. اللہ رب العزت جو ہمارے رب ہیں, مالک و خالق ہیں, ان کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم فرائض کو نہ چھوڑیں, واجبات کو نہ چھوڑیں, یہ ان کی عظمت کا حق. اور جہاں تک نفلوں کا معاملہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. اللہ سے جو محبت ایک بندے کو ہونی چاہیے, اس سے جو تعلق ہونا چاہیے, اس کا حق یہ ہے کہ ہم نفلوں کو ادا کریں, مستحبات کو بھی نہ چھوڑیں. مستحب کا معنی کیا ہے؟ پسندیدہ چیز. کوئی نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں, لیکن اگر کرے گا تو انشاءاللہ اجر پائے گا. اس کو یوں سمجھ لو کہ بھئی اگر ہم کسی کے گھر پہ ملنے کے لیے جائیں تو یہ ملنا ملانا تو ہمارے رشتہ داری کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مثلا ہم کسی کے بھانجے ہیں, کوئی ہمارا ماموں ہے, یا کوئی ہمارے والد ہیں, ہم اس کی اولاد ہیں, ان سے ملنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, فرائض میں داخل. لیکن ہم ملنے جاتے جاتے اگر ہم کوئی ہدیہ بھی ان کے لیے لے جائیں, یہ محبت کا حق ہے. اگر کوئی ہدیہ نہ لے کے جائے تو کیا ماریں گے؟ گھر میں نہیں داخل ہونے دیں گے تم ہمارے لیے تحفہ لے کے نہیں آئے؟ ہرگز نہیں. آپ کا استقبال کریں گے بڑھ چڑھ کر. لیکن اگر ہم ان کے لیے مزید کوئی تحفہ بھی لے جائیں اور محبت بڑھے گی کہ بھائی ہمارا بچہ گھر پہ آیا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے تحفہ بھی لایا, ہمارا عزیز رشتہ دار آیا کوئی تحفہ لے کے آیا. تحادو تحابو, آپس میں ہدیے لیے دیا کرو, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں, ہمارے حضرات اس کا باقاعدہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤ. ساس اور بہو میں نہیں بنتی, بہو کو چاہیے اپنی ساس کے لیے کوئی تحفہ خرید لے چھوٹا موٹا کہ اماں تمہارے لیے چیز لائی ہوں. اور اسی طریقے ساس اپنی بہو کے لیے کبھی کبھی کوئی تحفہ خرید لے کے لو بیٹا یہ تیرے لیے میں چیز لائی ہوں, اس سے محبت پیدا ہوتی. اسی طریقے سے نند اور بھاوجوں کے درمیان اور بھی جو رشتے ہیں. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکلے گی, میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو نفلیں ہم ادا کرتے ہیں یہ بھی ہدیہ ہے اللہ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ کو ہم ہدیہ محبت پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا آپ سے جو محبت کا تعلق ہے, اس محبت کے تعلق کی وجہ سے ہم اوابین پڑھتے ہیں, ہم اس محبت کی وجہ سے اشراق پڑھتے ہیں, چاشت پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اے اللہ یہ تعلق ہے محبت کا. اور جہاں تک فرائض ہیں وہ تو ہم نے کرنے. ادائے فرض پہلے وفا کا شکریہ کیسا, فرض ادا کریں تو اس پہ کوئی شکر کی بات نہیں. کوئی بیٹا اگر اپنے باپ کا حق ادا کر رہا ہے تو کوئی شکریہ کی بات نہیں. باپ اگر شکریہ ادا نہ بھی کرے تو بیٹے کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ باپ نے خدمت کی توفیق دی, باپ نے خدمت کا موقع دیا. سعادت ہے بیٹے کے لیے کہ باپ کی خدمت کر رہا ہے, ماں کی خدمت کر رہا ہے, اہل حق کے حق ادا کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اگر فرائض ادا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. الحمدللہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے, اور اگر نوافل بھی ادا کر رہے ہیں تو الحمدللہ اور بھی زیادہ شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیا, ہمارے فرائض قبول ہیں تو ہمیں نفلوں کی توفیق ادا ہو گئی. تو بہرحال یہ رات بڑی عظمت والی ہے, جاگ کر گزاریے. بعض لوگ اس کو جاگنا اس معنی میں لیتے ہیں کہ موٹر سائیکلیں لے لی, پورے کراچی میں گھومتے پھر رہے ہیں, آتش بازیاں کر رہے ہیں. جاگنا ہی ہے نا, ساری رات جاگ کے گزاری ہے. اب کہاں گزاری ہے, کس دوستوں میں گزاری ہے, کس طریقے سے گزاری ہے, گھر والوں کو کیا پتا. چند دوست مل گئے, اس کے بعد جناب وہ کہیں اور بیٹھ گئے, اپنی الٹی سیدھی حرکتوں میں مشغول ہو گئے. اللہ محفوظ رکھے. تو اس لیے میرے بھائی قدر کرو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو اس کا احسان ہے کہ یہ رات ہمیں عطا فرما دی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاریں. جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے عبادت کرو, قرآن مجید کی تلاوت, اور اگر توبہ و استغفار کرو. مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں 6 رکعت مغرب میں پڑھنی تھی, میں نے ان سے یہی کہی کہ بھائی 6 رکعتیں اوابین کی پڑھ لیجیے. سنت سے ثابت نہیں ہے یہ بات کہ مغرب میں کیا پڑھنا ہے, عشاء میں کیا پڑھنا ہے, عشاء کے بعد کیا پڑھنا ہے. اس طرف ہمیں شریعت نے کوئی رہنمائی ہماری نہیں کی, بلکہ جو عبادات ہیں وہ انجام دیجیے. مثلا مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت 2 نفل تو ہم پڑھتے ہی ہیں, اگر 6 رکعت مزید پڑھنا چاہیں تو اوابین کی پڑھ لیجیے. اب پڑھنے کے بعد آپ کو دعا سے کس نے روکا ہے کہ اس میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمر دراز عطا فرما, ایمان کے ساتھ, صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ.
اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، رزق حلال کے لیے دعا کریں، اولاد نہیں ہے تو اولاد صالح کے لیے دعا کریں، جو چاہے دعا کیجیے، کوئی ممانعت نہیں. خام خام میں اپنے آپ کو پابند کرنا کہ دو رکعت درازی عمر، دو رکعت صلاۃ جو ہے وہ صفا حاجت، اور دو رکعت فلاں، دو رکعت، شریعت سے ایسا ثابت نہیں ہے. آپ کسی وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، مکرو اوقات کو چھوڑ کے صلاۃ التوبہ جب چاہے پڑھ لیجیے، صلاۃ الحاجت جب چاہے پڑھ لیجیے، کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی اور اس رات میں کوئی حکم نہیں دیا. تو جب حکم نہیں ہے تو بلا وجہ اپنے آپ پر پابندی مت لگائیں. یہ ممکن ہے کہ بعض بزرگان دین نے اپنے ذوق کے مطابق کسی وقت انہوں نے دو رکعت اس نیت سے پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلاۃ التوبہ پڑھ لی، تو اگر اس نیت سے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو سننا سمجھ کے نہ پڑھیے کہ بھائی یہ احکام نازل ہوئے ہیں ہماری طرف. دونوں باتوں میں بڑا فرق. تو یہ رات جاگ کر گزار لیجیے، اور کل کا جو دن ہے 15 شعبان، اس میں بھی روزہ مسنون نہیں ہے، بات کو سمجھ لیجیے. اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، رکھیے. کیوں؟ بعض ایک روایت ایسی آتی ہے جس کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی رکھ لے گا تو پسندیدہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. البتہ چونکہ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے اس مہینے میں رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ میں نے کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. مطلب یہ تھا کہ اکثر حصہ روزے رکھتے تھے. تو اگر ہم کل کا جب روزہ رکھیں، یہ نیت کر لیں کہ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ جو ثواب مل جائے. یا 13, 14, 15 تین دن ایام بیس کے کہلاتے ہیں، یہ سنت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو اس لیے اگر یہ نیت کر لیں تب بھی اجر و ثواب مل جائے. تو اس لیے غیر شرعی چیز کو شرعی بنانا صحیح نہیں. اگر آپ یہ سوچ کے رکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ مناسب نہیں، کیونکہ سنت نہیں. البتہ اگر کوئی آدمی بغیر مسنون سمجھے ہوئے یہ روزہ رکھ لیتا ہے، یہ سمجھ کے کہ بھی شعبان کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، ہم بھی رکھ لیں، تو وہ حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے اس رات میں قبرستان جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ. اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی بھی ہے اور مل بھی جاتی ہے کتابوں میں لکھی ہوئی، کہ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس رات قبرستان چلا جائے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اجر و ثواب. لیکن جیسے بعض لوگوں نے اس کو لازم سمجھ لیا ہے، ابھی ایک بچہ میرے پاس جوان مغرب کے بعد آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ اس رات میں قبرستان میں جانا لازمی ہے. میں نے کہا لازمی تو نہیں ہے، لازمی اور مطلب میں لازم کا مطلب فرض اور واجب ہو گیا، تو واجب اور فرض نہیں ہے. ہمیں ویسے بھی ہر ہفتے ہر مہینے ایک مرتبہ قبرستان جانا چاہیے عبرت کے لیے، ورنہ کوئی نہ کوئی مسلمان جنازہ جب دفنایا جاتا ہے اس کے ساتھ چلے جائیں، مقصد صرف یہ ہو کہ ایک دن ہم بھی تو یہاں آئیں گے بھائی. اس نیت سے آدمی چلا جائے کہ وہاں عبرت حاصل ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے، اس طرح تشریف لے گئے تو آپ نے کسی کو اٹھایا بھی نہیں، نہ قبرستان میں چراغاں کیا. آج تو عید کا منظر ہوتا ہے قبرستان میں، سارے روڈ بند کر رکھے ہیں کہ صرف قبرستان جانے والوں کے لیے، اور چراغا اتنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہیں رہنے کی جگہ یہیں پر ہے، حالانکہ وہ تو مقام عبرت ہے. وہاں جانا اس لیے چاہیے کہ ہمیں جا کر عبرت ہو کے دیکھو ایسی جگہ پر آئیں گے جہاں کوئی نہ ہوگا، تنہا پڑے رہنا ہے، اندھیرے کا گھر ہے، جہاں کوئی عزیز نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی ہمارا دل بہلانے والا نہیں، تنہا رہنا ہے. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اعمال جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کی شکل و صورت بنا کر ہماری انس کے لیے کسی کو پیدا کر دیں گے. مثلا نماز ایک اچھی شکل میں آ جائے گی، روزہ ایک اچھی شکل میں آ جائے گا. دیکھو بظاہر تو یہ قبر چھوٹا سا گڑا معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل چیز ہے. یہ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ ہمارے سامنے کوئی آدمی مردہ لیٹا ہوا ہو، زندہ لیٹا ہوا ہو، سو رہا ہو. اب وہ سویا ہوا تو بظاہر نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھی، لیکن جناب وہ اس وقت گھوم رہا ہے لندن میں، پیرس میں، امریکہ میں، اور اٹھ کر کہے کہ صاحب مزہ آ گیا آج تو، آج تو میں بڑی دور دور گھوم کر آیا ہوں، اور ابھی عمرہ بھی میں نے کیا ہے تازہ تازہ. آپ کو تیرا دماغ خراب ہے، میرے پاس لیٹا ہوا ہے، میں تیرے پاس بیٹھا ہوں، کہاں سے چلا گیا تو؟ تو کہا بھائی تو چاہے لاکھ انکار کر، میں تو ہو کے آیا. اسی طریقے سے مردے کی حالت، وہ ہمارے سامنے بظاہر مردہ ہی پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں مردہ جانتا ہے، کیونکہ وہ عالم دوسرا ہے، عالم برزخ ہے. ہمیں اس ان وہاں کے حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن بعض اوقات ہمیں دکھائے نہیں جاتے وہ حالات. اگر دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے، بات یہ ہے کہ ہم تو سن کر ایمان لائے، اسی لیے تو سننی ہے، سننی اسی لیے کہ سن کر ایمان لائے. لیکن ہم آج کل وہ والے سننی بھی نہیں ہیں، اب تو سن ہو گئے بالکل، اب ہم سننی ہے سن سے، کچھ بھی کہہ لو بھائی ہم سنیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس اعتبار سے سن بنے میں. تو یاد رکھو میرے عزیز بھائیو، عالم برزخ ایک الگ عالم ہے. جس طرح یوں دیکھ لو ماں کا پیٹ ایک عالم ہے بچے کے لیے، بلکہ اس سے پہلے وہ بچہ جب تک ماں کے رحم میں نہیں آتا، نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں نہیں آتا، رحم میں نہیں آتا، تو یقیناً پوری دنیا کے اندر وہ بکھرا ہوا ہے. کسی نے سبزی کھائی، کسی نے پالک کھایا، کسی نے گوشت کھایا، کہیں کا دودھ پیا، کہیں کا کچھ کھایا، اس سے خون بنا. اب لازمی بات ہے ساری چیزیں اجزا ہیں نا، باول نگر سے گندم آئی وہ کھائی، چشتیاں سے کوئی اور چیز آئی وہ کھائی، کھجور جناب مدینہ منورہ کی کھائی، اور اسی طریقے سے کہیں 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 کے چاول کھائے، کہیں کا دودھ پیا، اس کے بعد ان سب چیزوں سے ہمارا خون بن گیا. خون سے پھر نطفہ بنتا ہے، اس نطفے سے پھر انسان بنتا ہے، ظاہری اسباب یہی ہے نا. تو یہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں تھیں جو اللہ نے خون کی شکل میں جمع کر دی، خون کو جو ہے نطفہ بنا دیا، نطفے سے پھر انسان کو ایک لوتھڑے کی شکل دے دی، پھر ایک جیتا جاگتا بچہ پیدا ہو گیا. تو یہ انتقالات ہیں، پوری دنیا میں ایک چیز جمع تھی لیکن ایک جگہ جمع کر دی اللہ نے. اس کے بعد پھر وہ بچہ ماں کے رحم میں آ گیا، وہاں پلا بڑھا، وہاں پر حرکت میں رہا، اللہ تعالیٰ نے وہاں رزق بھی دیا، اور پھر وہاں سے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہو بڑی دنیا میں آ گیا، پہلے تو میں ایک چھوٹی سی تنگ جگہ میں تھا، اب یہاں پر آ گیا. تو اس کے لیے یہ عالم جو ہے بڑا عالم ہو گیا. لیکن جب بڑا ہوتا ہے اپنے گھر سے باہر دیکھتا ہے محلہ ہے، ہو یہ تو اور بھی زیادہ بڑا محلہ ہے بھائی، پھر پتہ چلا کہ پورا شہر ہے، پھر پورا ملک ہے، پھر ممالک ہیں. تو بات یہ انتقالات ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد ہمیں، یعنی پہلے تو ماں کے رحم میں، ماں کے رحم سے دنیا میں، دنیا میں زندگی گزار کے پھر اس دوبارہ زمین میں چلے جائیں گے جہاں سے ہم آئے ہیں. زمین ہی سے آئے ہیں ہم، اسی لیے جب کسی کو دفنایا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں بھائی تین مٹھی تو دے دو، اور تین مٹھی میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی مٹھی دے تو پہلی مٹھی پر کہے منہا خلقناکم، قرآن مجید کہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اسی مٹی میں دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اور دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائیں گے. تو گویا پیدا بھی اسی مٹی سے کیا، لوٹا بھی اسی مٹی میں دیا، دوبارہ بھی اسی مٹی سے اٹھائیں گے. اب بظاہر تو ہم وہاں جا کر خاک ہو گئے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں، ایسی بھر جاتی ہیں کہ ہڈی کے ہاتھ میں اٹھاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ راکھ. کچھ عرصہ جب گزر جاتا ہے ہڈیوں کی حالت ہو جاتی ہے. تو بہرحال قبرستان جانا تو یہ حالت ہم سب کو پیش آنی ہے. تو عالم برزخ ہے وہ. حدیث میں آتا ہے جب تم وہاں جاتے ہو وہاں جا کر سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلفون ونحن بلا سر وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. السلام علیکم یا قبر والو، اللہ کی سلامتیاں تم پر نازل ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت کرے. انتم لنا سلفون، تم ہم سے پہلے آ گئے، ونحن بلا سر، ہم بھی انشاءاللہ آنے والے، وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون، ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں ہم قریب. کچھ عرصے بعد، چاہے پانچ سال، دس سال، بیس سال، بیس منٹ، بیس سیکنڈ، اللہ ہی جانتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ آ ملیں گے. یہ اصل میں ایک تو قبروں پر جب جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عبرت کے لیے یہ بھی ہے کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا، اس کی بھی یاد دہانی. اگر تو اس لیے جا رہے ہیں قبرستان، بہت اچھی بات ہے. مردوں کی تو حدیث میں آتا ہے جب آدمی وہاں جاتا ہے، آپ اپنے عزیز کی قبر پہ جاتے ہیں، جب بھی جائیں گے جب آپ اس کو سلام کرتے ہیں وہ سلام کا جواب دیتا ہے، آپ کو چاہے وہ سنائی نہ دے لیکن وہ جواب دیتا ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ وہ تمہارے آنے سے ایسے ہی خوش ہوتا ہے مردہ جیسے کہ زندگی میں کسی عزیز کے پاس تم جاؤ اور وہ خوشی کا اظہار کرے. اس لیے قبرستان جانے سے منع نہیں، اس رات میں بھی جا سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی جا سکتے ہیں، جانا چاہیے. اس رات میں اگر کوئی ایک دفعہ بھی چلا گیا تو کافی، ہر سال ہر رات جانا کوئی ضروری نہیں، اگر کوئی چلا جائے کوئی گناہ نہیں. لیکن وہی بات کہ لازم مت سمجھو، اس مہینے کے ہم نے احکام میں سے سمجھ لیا کہ بھائی اس مہینے کے آداب میں سے یہ ہے. ایسا نہیں ہے, اگر چلے جاؤ ٹھیک ہے, نہ جاؤ کوئی گناہ کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور تشریف بھی اس طرح سے لے گئے کہ کسی کو بتایا بھی نہیں, خاموشی سے تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ آپ بستر پر موجود نہیں. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں, دل میں یہ خیال آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں. شیطان انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. تو یہ بات دل میں ڈالی, چنانچہ اس خیال کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھی کہ دیکھ کے آؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو جب باہر نکلی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلی, تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں جا کر وہاں کے مردوں کے لیے استغفار کیا, آپ نے اسال ثواب کیا, ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کے بعد آپ تشریف لے آئے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ کر کہ میرا بھید نہ کھل جائے, دل میں شرمندہ بھی ہوئی کہ میں نے کیا سمجھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے, جلدی سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بستر پہ لیٹ گئی. لیکن آدمی جب بھاگ کر آتا ہے نا اس کا سانس پھول جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کا سانس پھول رہا ہے تو پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے, تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کا رسول تمہارے حق میں حق تلفی کرے گا تمہاری, یعنی باری تمہاری ہے اور میں کہیں اور جاؤں گا. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا اور میں جو ہے وہ استغفار کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے کیا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ جتنا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا اگر ہم کر لیں تو دین کے تقاضے پہ عمل کر لیا. چنانچہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں کبھی ہم چلے گئے انشاءاللہ سنت پہ عمل ہو گیا. اب اگر کبھی اور بھی چلے جائیں تو گناہ نہیں, لیکن اس کو لازم مت بناؤ, لازم نہ سمجھو, ضروری مت سمجھو. جیسے کہ بعض لوگ اتنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ مجھ سے مسئلہ پوچھا اس نے کہ میں نے کہا لازمی تو نہیں کہا کہ میں ہو آیا ہوں. میں نے کہا بہت اچھا کیا بھائی, لوگ جو ہے پہلے کام کر کے آتے ہیں پھر کہتے ہیں جی آپ سے ایک مشورہ کرنا, جب انہیں مشورہ دے دو تو کہتے ہیں کہ یہ تو میں کر چکا. تو بہرحال یہ ان کی مرضی کی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں پوچھ لو, معلوم نہیں ہے. تو یہ رات کا یہ ہے کہ رات جاگے, اللہ تعالیٰ توفیق دے کل کا روزہ رکھنا چاہیں تو میں نے بتا دیا کس طرح سے رکھے. رات بھی فضیلت والی, دن بھی فضیلت والا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں جتنے لوگ اس سال پیدا ہوں گے وہ لکھ لیے جاتے ہیں, جتنے مریں گے ان کو لکھ لیا جاتا ہے, جتنا رزق ملنا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ لکھا ہوا نہیں, اللہ کے علم میں نہیں ہے, لوہے محفوظ میں تو سب کچھ موجود ہے. لوہے محفوظ سے ایک سال کا لکھ کر فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے, ورنہ لکھا ہوا تو پوری زندگی کا ہے کہ ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہے, کتنا رزق اس کو ملے گا, اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. لیکن لوہے محفوظ سے جو فرشتے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں, مثلا روز رزق پہنچانے والے ہیں یا جو ہے وہ جان نکالنے والے ہیں, ان کو وہ علم دے دیا جاتا ہے, وہ فہرست دے دی جاتی ہے کہ بھائی اس فہرست کے مطابق پورے سال کارروائی کرنی ہے. تو اس لیے اس رات میں اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں, ہمیں نیک فہرست میں ہمارا شمار ہو جائے. جب عبادت کریں گے اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ نیک لوگوں ہی میں شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا شمار متقی لوگوں میں ہو, فرما بردار لوگوں میں ہو, اطاعت گزار لوگوں میں ہو, تیرے حکم ماننے والے لوگوں میں ہو. اس طرح سے ہم اپنی رات کو کارآمد بنائیں, اللہ سے خوب مانگیے. دیکھیے جس طرح نماز پڑھنا عبادت, قرآن مجید پڑھنا عبادت, ذکر و اذکار کرنا عبادت اور تسبیحات پڑھنا عبادت, اسی طرح دعا میں مشغول ہونا یہ بھی عبادت ہے. صرف عبادت نہیں بلکہ الدعاء مخ العبادہ کہا ہے, عبادت کا مغز ہے, نچوڑ ہے, جوہر ہے. آج ہم دعا سے غافل ہوتے ہیں, ساری عبادت کر لیں گے لیکن عبادت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بس ہاتھ پھیرا چلے, دعا کو دعا کے طور پہ مانگتے بھی نہیں. اس لیے دعا مانگیے آہوزاری کے ساتھ, التجا کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے, سب سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کیجیے. مثلا ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی حمد ہو گئی, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگیے، اور اس کے بعد آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، بس اب یہ دعا آپ کی پیٹنٹ ہو گئی، اس پر مہر لگ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعائیں معلق رہتی ہیں آسمان و زمین کے درمیان، یعنی قبولیت سے رکی رہتی ہیں جب تک کہ تم اس میں اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجو۔ اس لیے اول آخر درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اور درود شریف بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جاہل کہ جب تک ہم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نہیں کہیں گے تو یہ درود شریف نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے تو اس میں تو حکم بیان کیا گیا ہے، یہ ایسی بات ہے جیسے اللہ نے زکات دینے کا حکم دیا، تو یہ بتائیے جب زکات دیتے ہیں تو کیا آیت تلاوت بھی کرتے ہیں؟ زکات کی آیت تلاوت کر کے زکات دیتے ہیں؟ صدقہ دیتے ہیں تو صدقے کی آیت تلاوت کر کے دیتے ہیں؟ بس جس طرح وہاں حکم بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے درود و سلام پڑھنے کا حکم اس میں دیا گیا ہے، بس ایک حکم ہے جو بیان کر دیا۔ اس لیے دعا کے اندر اس کو پڑھنا پہلے یہ کوئی ضروری نہیں، بس اول آخر درود شریف پڑھ لو، اب تو درود شریف کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا میں نے جو بھی کہا والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم یہ بھی درود شریف ہے، اسی طرح آخر میں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یہ بھی درود شریف ہے، یہ سب درود و سلام، کوئی سا بھی درود شریف آسانی کا جو بھی ہو وہ پڑھ لیجیے۔ تو جب ہم نے دعا اس طرح سے مانگ لی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول فرما دیں گے۔ اس لیے اپنی دعا کو مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے ایک تو یہ کہ ہم اول و آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس حمد و ثنا کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سبحانک اللہم و بحمدی کا پڑھ لیں، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، جیسے کہ نماز میں پڑھتے ہیں شروع میں، اسی طریقے سے یا سورہ فاتحہ پوری پڑھ لیں، یہ اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، درخواست بھی ہے، یہ جن صراط المستقیم کی درخواست ہے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سب کیا ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا قبول رکھتے ہیں۔ اس لیے دعاؤں میں مشغول ہونا یہ خود بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں جو اس رات میں کرنے کی ہیں میں نے عرض کر دی، اور کچھ باتیں میں تھوڑی سی عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کو۔ اب وہ چند لوگ کون ہیں؟ ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، علیہ عزب اللہ، اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طرح حدیث میں آیا جو آدمی کینہ رکھتا ہے کسی مسلمان سے، بغض رکھتا ہے، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی دائمی شراب پینے والا، شرابی کبابی، توبہ نہیں کرتا، شراب پیتا رہتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طرح اپنے کپڑوں کو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ پاجامہ ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ دھوتی ہو، اپنی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ ایک بات اس کو اہم سمجھ لو میرے عزیز بھائی، کہ ہم اپنا ظاہر سنت کے مطابق ضرور بنا لیں، باطن کے حال تو اللہ جانتا ہے، ہم تو ظاہر کے مطابق ہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ظاہر کو ٹھیک کرو۔ دیکھو اگر ہم فروٹ خریدتے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کوئی داغی تو نہیں، اگر ذرا سا بھی داغی ہوتا ہے، کوئی سوراخ ہوتا ہے، نہیں خریدتے کیوں؟ اگرچہ وہ فروٹ والا کہتا ہے کہ صاف ہے، معمولی سے داغ نہیں ہے، بالکل اندر سے صاف ہے بالکل، لیکن ہم نہیں خریدتے کہ نہیں بھائی ظاہر خراب ہے تو اندر سے بھی خراب ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا معاملہ بھی ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی تو ہم ٹھیک کریں۔ ہم تو آج کل صرف یہ کہتے ہیں صاحب بھائی ہمارا باطن اللہ کے ساتھ ہے، ہم جانے اللہ جانے، باطن تو ٹھیک ہے لیکن ظاہر کا بھی تو ہے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ وزرو ظاہر الاسم و باطنہ، کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ جو گناہ کی چیز ہے ظاہری ہے ان کو بھی ترک کرو، اور جو باطنی ہے ان کو بھی ترک کرو۔ تو ظاہری باطنی دونوں، یعنی ظاہر میں بھی کوئی گناہ مت کرو اور باطن میں بھی کوئی گناہ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ چھپ کے بھی گناہ نہ کرو اور سب کے سامنے بھی گناہ مت کرو۔ تو بہرحال اپنی ٹخنوں کو، شلوار ہو، پاجامہ ہو، پینٹ ہو، جو بھی ہو، نیچے لٹکانے والا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں۔ اس لیے بڑا سخت گناہ، اور ایسا گناہ ہے جس کو عام طور پر لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ بعض لوگ کو بحث کرنے کو تیار ہے۔ کہاں لکھا ہے جو قرآن شریف میں؟ تو قرآن مجید میں ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید تو صرف اصول بتاتا ہے، قرآن مجید میں جو ہے لباس کے اصول بتاتی ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان تفصیلات کے مطابق دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کے بارے میں فرمایا کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں لیا کرتے کسی کا، بلکہ آپ اصلاح کے لیے فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں، تاکہ جس میں بھی وہ بات ہے اپنی بات وہ ختم کر لیں۔ لیکن اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، تو اس میں دو خرابی، ایک تو یہ کہ ان کے بال بہت بڑے بڑے ہیں، سر کے بال بہت بڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے. چنانچہ ان کو جب یہ بات بتائی گئی انہوں نے فوراً اپنے سر کے بال بھی چھوٹے کر لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ازار تھی چادر تھی اس کو بھی فوراً جو ہے وہ نصف ساق تک کر لیا، یعنی اس کو پھاڑ لیا نیچے سے. اس دیکھیے یہ ہے اصل مسلمان کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے والے ہو جائیں. آج ہماری بدنصیبی ہے، ہمارے اندر کہتے ہیں کہ یہ اسلام پسند جماعت ہے، یہ اسلام پسند جماعت نہیں ہے. آپ بتائیے کہ مسلمان ہونے کے بعد ایسی بھی جماعت ہو سکتی جو اسلام جو غیر اسلام پسند ہو، وہ مسلمان کیا ہوا؟ آج کل یہ تفریق ہے کہ یہ اسلام پسند جماعت، یہ مذہبی جماعت، یہ غیر مذہبی جماعت. مذہبی جماعت کا کیا مطلب؟ غیر مذہبی جماعت کا کیا مطلب؟ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جس کا مذہب سے تعلق نہیں وہ مسلمان کیا ہوا؟ یہ کہنا کہ صاحب یہ جو ہے وہ یہ اسلامی جماعت، یہ غیر اسلامی جماعت، یہ اسلام پسند جماعت، یہ جب اسلام پسند ایک جماعت ہو گئی تو دوسری کیا ہوئی؟ پھر جو غیر اسلام پسند ہوئی، جو غیر اسلام پسند ہوئی تو وہ مسلمان ہوا؟ اسلام کو جو پسند نہ کرے. یہ ہماری تفریق بڑی بری ہونا ہی چاہیے. ہم سبھی الحمدللہ اسلام پسند، اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں مسلمانوں گھروں پیدا کر دیا. خدا نہ کرے اگر کافروں گھر میں پیدا ہوتے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں اسلام کی توفیق بھی ہوتی کہ نہ ہوتی. اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو جہاں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وجعلنا من المسلمین، اس نے ہمیں مسلمان بنایا. شکر کی بات ہوئی، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا. خدا نہ کرے اگر مسلمان نہ ہوتے، عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، ہندو ہوتے، کیا کرتے؟ اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے. یہ جو آتش بازی کی رسم ہے یہ اصل میں آتش پرستوں کی طرف سے ہے. برامکا کے لوگ تھے کچھ، برامکا وہ بعد میں مسلمان ہوئے، وہ آتش پرست تھے، اصل میں مجوسی تھے، وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان ہو گئے، لیکن چونکہ ان کو آگ سے محبت تھی اور آگ کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ نماز تو پڑھنی شروع کر دی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ صفوں کے آگے چراغ جلایا کرتے تھے. کہ بھائی نماز تو اللہ سجدہ تو اللہ کو کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہوتی تھی کہ آگ کو بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں برام کا ایک قبیلہ تھا، قوم تھی، وہ انہوں نے اس کو ایجاد کیا. آہستہ آہستہ پھر اس کو جناب چراغاں کے نام سے جو ہے مسجدوں کے اندر بھی شروع ہو گئے کہ صاحب مسجد کو روشن کر لیا جائے. حالانکہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چراغاں نہیں ہوتا تھا، کوئی چراغ نہیں جلتے تھے، اور جو ہے وہ کوئی لائٹیں وائٹیں نہیں ہوتی، تو کیا وہ ہم سے پکے مسلمان نہیں تھے؟ خالص مسلمان تو وہی تھے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد جو زمانہ گویا ایک قرن 100 سال پر محیط ہوتا ہے. تو 300 سال کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ بہترین زمانے ہوں گے یہ، اس کے بعد آپ خاموش رہے کہ پھر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. تو ہمارا زمانہ تو اب 1400 سال گزر چکے، اس لیے ہمارے یہاں تو خرابیاں اور آتی جائیں گی. اس سے بچو، اپنے بچوں کو آتش بازی کی چیزیں لے کر دینا اور جو ہے وہ خرید کے دینا، یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اس حوصلہ شکنی کیجیے. ان چیزوں کے لیے پیسے نہ دیں ان کو، بلکہ ان کو روکیں کہ بھئی یہ کام نہ کرو. یقیناً ہمارے ہی بچے ہیں الحمدللہ، وہ کوئی غیر کہیں اور کہیں سے نہیں آتے، اس لیے ان کو بھی روکیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس رات میں بندوں کو دوزخ سے آزاد کر دیں، آگ سے دور کر دیں. ہم آگ سے قریب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آگ سے دور کرنا چاہتے ہیں. شب برات کا مطلب کیا ہے؟ نجات کی رات، چھٹکارے کی رات، دوزخ سے آزادی کی رات، آگ سے نجات کی رات. اور ہم اس آگ کو اپنے ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں، اپنے گھروں میں لیے پھر رہے ہیں، پٹاخے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس، خرید رکھے ہیں، جب چاہیں ان کو پھوڑتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے برباد کرتے ہیں. یاد رکھیے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو اپنے اس مال کو، دولت کو اچھی جگہوں پر صرف کرو، اور عبادات جو انجام دینے کا کہا گیا وہ انجام دو. بہرحال چند باتیں ذہن میں آئیں، میں نے عرض کر دی. تو جن جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کام کرنے کے ہیں ان کو کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، رات کو جا کے عبادت کریں. جن میں روزہ رکھنا ہو تو شعبان کا مہینہ، چونکہ آپ سب ہم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے روزہ رکھنا چاہیں تو اس نیت سے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور قبرستان کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو قبرستان بھی جائیں. لیکن انفرادی طور پر جائیں، جم گٹا لے کر جب جاتے ہیں راستوں میں غیبت ہوتی رہتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، تو رات جاگنا ہمارا کیا ہوا؟ پھر یہ تو دنیا داری والی باتیں ہو گئی ساری. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بھی بچاؤ، اور بھائی توبہ استغفار کرو. دیکھو اگر کسی کا ہم نے حق مارا ہوا ہے، ہم لاکھ نمازیں پڑھیں، کسی کے مکان پہ قبضہ کر رکھا ہے، کسی کی دکان پہ قبضہ کر رکھا ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے، دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض ہے، عداوت ہے، کسی کی دکان کو جلانے کی نیت ہے، اب ساری رات عبادت کریں کیا فائدہ ہے ایسی عبادت سے؟ دل میں تو ہمارے لیے بغض ہے، کینہ رکھا ہوا ہے. سب مسلمان بھائی بھائی، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، دیکھیں میں نے کہا تھا نا کچھ لوگوں کی مغفرت، اس میں ایک وہ بھی ہے جو ناحق قتل کرے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. آج آپ دیکھ لیجئے قتل ناحق کتنا ہو رہا ہے، کس کا جی چاہتا مار دیتا ہے، کس کو کیوں مار رہا ہے کسی کو پتا نہیں، نہ مرنے والے کو پتا نہ مارنے والے کو پتا. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور اس زمانے میں خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قتل کرنے والا بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے. تو حدیث صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کرنے والا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ دونوں کی نیت یہی تھی کہ مجھے موقع ملے گا میں قتل کر دوں گا، اس کی بھی نیت یہ تھی کہ مجھے موقع ملے گا میں کر دوں گا. آج کل ایسا ہی ہے، جماعتیں بعض آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتی ہیں، جس کے نتیجے میں باقاعدہ ہر وقت جو ہے وہ ان کے پاس اسلحہ بھی رہتا ہے، اور ہر ایک کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے موقع ملا میں مار دوں گا، اس کو موقع ملا وہ مار دے گا، جس کا داؤ پہلے چل جائے. اس لیے فرمایا دونوں جہنمی. اس لیے اس بغض اور کینے کو دل سے نکال دینا چاہیے، ہمیں ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو. بے شک چاہے کوئی ہمارے لیے لاکھ تدبیریں سوچے کہ ہم اس کو قتل کر دیں تو وہ سوچتا رہے، لیکن ہمارے دل میں یہ چیز نہ ہو، ہم کسی مسلمان کے لیے ادنا درجے میں بھی یہ چیز نہ رکھیں کہ ہم اس کو ماریں گے. حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ تک بھی نہ کرو، اس کا بھی سخت ممانعت ہے. تو قتل کرنا تو بہت بات کی بات ہے. اس لیے اس رات میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے قتل ناحق کیا ہے، یا شراب پینے والا ہے، یا ازار اپنی چادر تخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، اسی طریقے سے والدین کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، قاطع رحم ہے، تو ان سب کے لیے فرمایا کہ ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی نہیں کرتے. حتیٰ کہ لیلۃ القدر جو رمضان المبارک میں آتی ہے اس رات میں بھی نہیں آتی، نہیں ہوتی مغفرت، الا یہ کہ وہ توبہ استغفار کر لے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم، خدا نہ کرے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی شراب پیتا رہا ہے، کوئی ناحق قتل کرتا رہا ہے، لیکن توبہ کر لو، دلی دل میں کر لو. حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے بڑے کریم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے، لوگوں نے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے بارش ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی بارش نہیں ہوگی، اور وجہ بتائی کہ تمہارے اس مجمع میں ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی نحوست سے ہم بارش نہیں کریں برسائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جو بھی شخص ایسا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، تاکہ اللہ تعالی بارش برسا دیں اور اس کی نحوست کی وجہ سے جو بارش رکی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے اس کی نحوست. دو تین دفعہ اعلان کیا، کوئی شخص نہیں اٹھا، اور ابھی وہی موجود تھے کہ بارش بھی شروع ہو گئی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائیں گے، اور بارش ہو بھی گئی. تو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو لوگوں کو یہ بات کہی آپ ہی کے کہنے سے اور بارش بھی برسا دی آپ نے، ابھی تو وہ آدمی نکل کے بھی نہیں گیا. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ بندہ تو بے شک ہمارا ہی ہے، اس سے غلطیاں ہوئی، اس نے ہمیں ناراض کر رکھا تھا، جس کی نحوست سے ہم نے بارش روکی بھی تھی، لیکن اب جب تم نے اسے کہا کہ نکل جاؤ تو اس نے توبہ استغفار کر لی دلی دل میں، ہم سے کہا کہ یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، کسی کے سامنے ذلیل نہ کرنا، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور آج کے بعد اب اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا. تو ہم نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی اور اب ہم نے اسی کی وجہ سے بارش برسائی. کیا مطلب ہے اس کہ بھائی اگر خاموشی سے بھی کر لیں، بتا کے کرنا ضروری تھوڑی، البتہ بعض کسی کے حق اگر ہم نے ضائع کیے ہیں تو یقیناً پھر اس کے حق بھی ہمیں لوٹانے ہوں گے، لیکن توبہ استغفار تو بہرحال کر لو، نیت تو کر لو کہ جس جس کا حق ہے ہم ادا کریں گے، تو انشاءاللہ پھر یہ رات کا جاگنا بھی کارآمد، عبادت کرنا بھی کارآمد، دعا مانگنا بھی کارآمد، ساری چیزیں کارآمد ہو جائیں گی. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم نے اس میں کوتاہیاں کی تو آج رات گزار لی اور کل سے پھر وہی زندگی جیسی گزر رہی ہے. اب آپ سوچئے کہ آج مغرب میں بھی رش، عشاء میں بھی رش، فجر میں بھی انشاءاللہ رش ہوگا، لیکن کیا اس کے بعد فرائض ختم ہو جاتے ہیں بھائی؟ نمازیں تو روزانہ کے فرض ہیں، خالی آج کی تو نہیں. تو اس لیے شارٹ کٹ مت ڈھونڈے کہ ایک رات جاگ لو باقی چھٹی، بلکہ جس طرح اللہ نے آج توفیق دی ہے اللہ سے یہ بھی مانگ لو کہ یا اللہ آئندہ ہمیشہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور جس طرح مسجدیں آج بارونق ہوئی، اللہ اسی طریقے سے مسجدوں کو رونق عطا فرما دیجیے، ہم سے ہمارے وجود سے مسجد کو رونق بخش دیجیے. مسجد کی رونق یہ عمارات نہیں ہیں، بے شک اچھی سے اچھی عمارت بنا لو، مسجد کی اصل رونق آپ لوگ ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو مسجد چاہے کتنی اچھی بنی بھی ہو وہ بے آباد کہلائے گی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو نماز پڑھنے سے مسجد آباد ہوتی ہے، اور آبادی کس چیز کا نام ہے؟ تو میرا عزیز بھائیو، بس چند باتیں جو آج کر دیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو عمل کی توفیق دے. جو باتیں کہی گئی ہیں اخلاص کے ساتھ، خدا نہ کرے کسی پر تان تشنی مقصود نہیں ہے، ان سب باتوں سے اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو خیر خواہی کے ساتھ صحیح دین کی طرف راغب کیا جائے، اور جو غلط باتیں ہیں وہ ہم میں سے نکل جائیں. جو دین ہم اختیار کریں وہ سوچ سمجھ کر صحیح طریقے پر اس کو انجام دیں، اور جو غلط باتیں ہیں وہ ہم سے نکل جائیں. کسی مسلمان سے جو ہے وہ بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، کسی کے لیے برا مت چاہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے وہی کچھ کریں گے جو آپ دوسروں کے لیے چاہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دیں، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. اب دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ یہ فضیلت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے. اے اللہ اس رات میں ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے. الہ العالمین اس رات کے انوارات، اس کے برکات، اس کے ثمرات ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ بے شک ہم نے اپنی بدعمالیوں کے سبب تجھے ناراض کر رکھا ہے، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں. آپ کریم آقا ہیں، اپنے فضل خاص سے ہم پر کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ دائمی طور پر توبہ کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. اے اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو آدمی توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں سے کینے کو نکال دیجئے، حسد کو نکال دیجئے، بغض کو نکال دیجئے. اے اللہ عداوتوں کو نکال دیجئے، دشمنیوں کو نکال دیجئے. اے اللہ قرابت داری کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دیجئے. یا اللہ جو اہل حق کے حقوق ہیں ہمارے ذمے، ان کی ادائیگی کی توفیق ادا فرما دیجئے. عزیز و اقارب رشتہ داروں کے اللہ جو حقوق آپ نے رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق ادا فرما دیجئے، والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیے، اے اللہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیے، عزیزوں کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیے، اے اللہ اپنی اے اللہ بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق ادا فرمائیے، یا اللہ اسی طریقے سے دیگر جو قرابت دار ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق ادا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں موت نہ دیجئے اس وقت تک جب تک کہ ہم ایک ایک گناہ سے توبہ نہ کر لیں، اے اللہ ایک ایک گناہ ہمارا ختم نہ ہو جائے، اے اللہ ہماری آپ مغفرت نہ فرما دیں اس وقت تک ہمیں گناہ، اے اللہ اس وقت ہمیں موت سے ہمکنار نہ فرمائیے، یا اللہ اپنے پاک پاس پاک صاف کر کے سارے گناہوں سے پاک صاف کر کے بلائیے، اے اللہ ہم میں حوصلہ نہیں ہے، ہم میں قوت نہیں ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے تیرے عذابوں کو سہنے کی، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، عافیت دارین نصیب فرمائیے، اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما دیجئے، اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں دائمی طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے، اپنا تعلق ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا تعلق ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا تعلق ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنے نام کی لذت عطا فرما دیجئے، اپنی ذات کی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، کثرت کے ساتھ آپ پر درود بھیجنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ استغفار کی توفیق عطا فرمائیے، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائیے، رزق حلال عطا فرما دیجئے، وسعت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ بے روزگار ہیں تو برسر روزگار فرما دے، بے اولاد ہیں تو نیک اولاد عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں تو خیر و برکت عطا فرما دے، یا اللہ ہم محروم ہیں تو یا اللہ ہمیں خوش قسمت بنا دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ یہ دعائیں ہم صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، تمام مسلمان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سب کے حق میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ مسلمانوں کو پھر سے پہلے والی شان و شوکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جس سے مسلمان پھر سے اے اللہ دنیا میں کامیاب و کامران ہو جائیں، اے اللہ ہمارا رعب اور دبدبہ پھر سے قائم فرما دیجئے، کفار کی نظر میں قائم فرما دیجئے، ہمارے شان و شوکت کو پھر سے برقرار فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، شراب سے توبہ کرتے ہیں، زنا سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اسی طرح حقوق العباد کہ جو گناہ ہیں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ جو حقوق آپ کے ہیں جو ہم سے اے اللہ تلف ہو گئے، اے اللہ ان کے بارے میں آپ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ان گناہوں کی اے اللہ آپ ہماری معافی قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہمارے ملک پر رحم فرمائیے، اے اللہ مملکت خداداد پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیے، اے اللہ ہمیشہ قائم و دائم رکھیے، اے اللہ جو لوگ اس کو توڑنے پر اے اللہ کمر بستہ ہیں، اے اللہ تو نے ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ تو نے ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اسی طریقے سے اہل اسلام کو جو لوگ ضرر پہنچا رہے ہیں، یہ اسلام کو ضرر پہنچا رہے ہیں، تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اے اللہ تو نے ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ تو نے ہدایت عطا فرما دے، اور ہدایت اگر ان کے نصیب میں نہیں تو یا اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسی طرح سے ہم کفار کے حق میں، یہود و نصارہ کے حق میں، اے اللہ اور جتنے بھی کافر ہیں ان کے حق میں بھی آپ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے، دولت اسلام سے مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ ان سب کو دولت اسلام سے مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ اسلام کو شان و شوکت عطا فرما دیجئے، اور اگر اسلام اے اللہ ان کے نصیب میں نہیں ہے، یہ دولت نہیں ہے، انہیں بھی تباہ و برباد فرما دیجئے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم سے جن دوستوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ سب کو جانتے ہیں، دعاؤں کو بھی جانتے ہیں، دعا کہنے کرانے والوں کو بھی جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، جائز ضرورتیں پوری فرما دیجئے، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے،
خصوصیت کے ساتھ اللہ ہمارے شہر کراچی کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیجئے، اور اے اللہ عمومی طور پر پورے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے۔ مسلمان اے اللہ جہاں جہاں تکلیف میں مبتلا ہیں، جس قسم کے تکلیفوں میں مبتلا ہیں آپ جانتے ہیں، یا اللہ سب کو سکھ اور چین عطا فرما دیجئے، سب کو عافیت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مسلمانوں کی صفوں میں مسلمان بن کر گھسے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں فتنے پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، یا اور اسی طریقے سے یا اللہ اول انہوں ہدایت عطا فرما، اور ہدایت نصیب میں نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہم سب کو اے اللہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دے، ہر عمل اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدرسوں کو آباد فرما۔ اے اللہ مدارس اور مساجد کی طرف جو لوگ بری نظر رکھتے ہیں یا ان کے ارادے خراب ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے کافی ہو جا، ہماری طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہو جا، آپ ہی ان سے نمٹ لیجئے۔ اے اللہ ان مساجد اور مدارس کو آباد فرمائیے، یا اللہ یہاں کی آبادی میں رونق عطا فرمائیے، اور زیادہ یا اللہ اسلام کو قبول والا فرمائیے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہمیں عافیت دارین نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت و پناہ میں لے لیجئے، حاسدوں کے حسد سے بچا لیں، اے اللہ شریروں کو شرارتوں سے بچا لیں، یا اللہ جو بغض و عناد رکھتے ہیں ان کے بغض و عناد سے ہمیں بچا لے، اے اللہ شریروں کی شرارتوں سے بچا لیجئے، منافقوں کے نفاق سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت و پناہ ہمیں عطا فرما، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نیک بندے تیرے دین کو پھیلا رہے ہیں دنیا میں، اے اللہ جس جماعت سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے کاموں میں برکت عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم میں بھی اخلاص پیدا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو آپس میں معاون بنا دے، معاند نہ بنا، ایک دوسرے سے عناد ہمارے دل میں نہ ہو بلکہ آپس کی محبتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما دے، متحد اور متفق فرما دے، افتراق اور انتشار سے بچا لیجئے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا جنت الفردوس میں، اسی طرح اکٹھا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دیجئے، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے متعلقین کو بھی، اے اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔